السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله العلي العظيم. نفاق و منافق از نظر قرآن کریم اور منافق از نظر قرآن کریم موضوع گفتگو ہے اس سلسلہ مباحث کے لیے، اگرچہ آج مناسبت ہے وفات حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا، و آج ہی کا درس اور یہ مناسبت ساتھ ہی ایک مومن کے ایصال ثواب کے لیے مجلس کا بھی عنوان ہے اس کا، روز وفات مرحوم و مغفور جناب حاجی اکرم صاحب، خدا و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کہ وہ اس جامعہ کے بانیوں میں سے ہیں، جملہ مومنین جنہوں نے عروۃ الوثقی میں اپنا مال خرچ کیا ہے ان میں سے ایک یہ بزرگوار ہیں جن کی آج مجلس ترحیم بھی ہے. ان کے بعض اہل خانوادہ غالباً آئے ہوئے ہیں یہاں پر، ہم انہیں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں. دو حصے ہوں گے گفتگو کے، پہلا حصہ اپنی روز کی باس کے متعلق ہے، قرآنی باس، طبقہ منافق، اس کا کردار، اس کی خصوصیات از نظر قرآن کریم، اور باس کے دوسرے حصے میں حضرت ام المومنین جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے بارے میں کچھ عرض ہوگا. قرآن کریم دین کے لیے، انسان کے لیے، امت کے لیے اور دینداروں کے لیے سب سے بڑا خطرہ منافقین کو قرار دے رہا ہے. منافقت کو بیماری سمجھتا ہے قرآن، مہلک دنیا و آخرت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی امت کے لیے سب سے بڑا خطرہ منافقت ہی کو قرار دیتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ میں اپنی آنے والی امت کے بارے میں سب سے زیادہ جس چیز کی بابت نگران و پریشان ہوں و خوف زدہ، وہ منافقت ہے. منافقت بیان ہوا تھا کہ تین درجے ہیں اس کے، یا تین شکلیں ہیں منافقت کی. ایک انفرادی منافقت ہے، یہ بھی بیماری ہے جو ایک فرد واحد کو لگ جاتی ہے اور وہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے. دوسری منافقت اجتماعی منافقت ہے کہ فرد سے بڑھ کر ایک پوری قوم اور ملت اور معاشرہ و ایک سوسائٹی کا رویہ منافقت بن جائے، منافقانہ طرز زندگی سب کا ہو جائے، یا اکثریت اس میں مبتلا ہو جائے، اور تیسری اور خطرناک منافقت حزبی منافقت ہے، گروہی جماعتی منافقت، جو ان دو قسموں سے زیادہ خطرناک ہے. البتہ منافقت جس حالت میں بھی ہو مہلک ہے، ہلاک کنندہ ہے، وہ دشمن انسان ہے. رسول اللہ کے عہد میں ایک چھوٹی سی جماعت منافقین کی پیدا ہوئی تھی، اور محدود سطح پر مدینے کا ایک گروہ منافق کہلایا، لیکن اس کے بعد یہ منافقت تدریجاً بڑھتی رہی. آئمہ اطہار کے دور میں منافقت زیادہ ہو گئی، اور آج بڑھتے بڑھتے شہید مطہری کے قول کے مطابق اس قدر منافقت عام ہو گئی ہے کہ اس زمانے کو ہم عصر منافقت کہیں تو بے جا نہیں ہے، مبالغہ نہیں ہے. یہ زمانہ زمانہ منافقت کہلایا جا سکتا ہے. اور چونکہ خطر ہے اس کا، تباہی ہے، ویرانی ہے منافقت کے اندر، اس سے بچنے کے لیے پہلا مطلب اسے آگاہی ہے، اس بیماری کے متعلق آگاہی پیدا ہو تاکہ انسان خود بھی اس میں مبتلا نہ ہو، اپنے ماحول کو اس سے بچائے، اور خصوصاً جماعتی و سیاسی منافقت و حزبی منافقت سے نجات پا سکے، اپنے اندر نفاق سے بچے اور باہر منافقین سے بچ سکے. قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے متعدد صورتوں میں، غالباً 12 یا 13 قرآن مجید کی صورتیں ایسے ہیں جن کا اصلی موضوع یہی ہے، یا اصلی موضوعات میں سے ایک موضوع منافقت ہے، لوگوں کو منافقت سے آگاہ کیا اس خطرے سے. قرآن کریم کا پہلا سورہ سورہ فاتحہ ہے، جو دیباچہ کی حیثیت رکھتا ہے، آغاز قرآن ہے، فاتحہ قرآن ہے. اس کے بعد سورہ بقرہ ہے. یہ ترتیب نزولی نہیں ہے، قرآن اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا، لیکن تدوین ایسے ہی ہوا ہے، اور یہ بھی رسول اللہ کے حکم سے ہوا ہے. ایک غلط فہمی بعض لوگوں کے اندر ڈال دی گئی ہے کہ قرآن کی ترتیب بعد میں صحابہ نے یا خلفاء نے یا کسی اور نے بادشاہوں کے حکم پر انجام پائی ہے، اگرچہ قرآن کے متعلق بہت سارے کام ہوتے رہے ہیں، لیکن ترتیب صورتوں کی اور آیتوں کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور رسول اللہ کے فرمان سے ہوئی ہے. جو ہی کوئی آیت اترتی تھی، رسول اللہ حکم دیتے تھے اسے کس سورہ میں رکھنا ہے، کس جز میں رکھنا ہے، اور کون سی آیات کے ساتھ اس آیت کو ملانا ہے. بعد از رسول اللہ دوسرے کام ہوئے ہیں، ترتیب قرآن کی رسول اللہ کے حکم سے ہوئی ہے. یہ جہالت ہے جس کی طرف سے بھی ہو، خواہ کوئی شیعہ یہ بات کرے یا غیر شیعہ یہ بات کرے، جو بھی کہے کہ قرآن کی ترتیب، موجودہ ترتیب کسی صحابی یا کسی خلیفہ کے ہاتھ سے ہوئی ہے، یہ جہالت ہے. یہ رسول اللہ کا فرمان تھا، اللہ کی وحی تھی. جس طرح قرآن نازل ہوا ہے اس طرح ترتیب نہیں دیا گیا، نازل اور ترتیب سے ہوا ہے، اور تدوین اور ترتیب سے، اس کی کتابی شکل اور شکل میں بنائی گئی ہے. سورہ بقرہ قرآن کا دوسرا و مفصل ترین سورہ ہے، سب سے بڑا سورہ، جس میں بہت سارے موضوعات ہیں. آغاز سورہ بقرہ کا قرآن کریم کے تعارف سے ہو رہا ہے. پہلی آیت حروف مقطعات کے بعد، حروف مقطعات متشابہات ہیں، ان میں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، اگر ان کی وضاحت ضروری ہوتی یا ان کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہوتا تو بتا دیا گیا ہوتا. جو کچھ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، جو تمہیں بتا دیا گیا ہے اس کو مان لو، جو نہیں بتایا گیا چپ رہو اس کے بارے میں. ہم الٹ کام کرتے ہیں، جو بتا دیا گیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں، اور جو نہیں بتایا گیا اس میں الجھتے ہیں زیادہ. متشابہات قرآن کے، ان میں حروف مقطعات ہیں، ہمیں نہیں معلوم ان کا معنی کیا ہے، یقیناً ہے کوئی معنی، لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ متشابہات کا علم اللہ کو ہے، باقیوں کو نہیں ہے، اس لیے تک بندی نہ کریں متشابہات میں، جس طرح ہے اسی طرح سے ان کو مان لیں۔ اس کے بعد پہلی آیت قرآن کریم میں سورہ مبارکہ بقرہ کی قرآن کا تعارف ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ قرآن کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ پھر طبقہ متقی کی وضاحت ہے، پانچ چھ صفات ان کی ذکر کی گئی ہیں کہ یہ متقی لوگ ہیں۔ کتاب ہدایت سے استفادہ کرنے والا یہی طبقہ ہے جو متقی کہلاتا ہے، اور جن کی صفات آغاز قرآن میں بھی ہیں اور آخر قرآن تک ان کی صفات ذکر کی گئی ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ مقرر کیا ہے اس کو تقویٰ کے ساتھ مشروط قرار دیا ہے، غیر متقی کے لیے فقط جہنم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، جنت متقین کے لیے ہے، ہدایت متقین کے لیے ہے، نعمت متقین کے لیے ہیں، مغفرت متقین کے لیے ہے، رحمت متقین کے لیے ہے۔ غیر متقی کسی چیز کے امیدوار نہ رہیں، قرآن کریم نے ہر چیز کو تقویٰ کے ساتھ مشروط قرار دیا ہے۔ اور متقی بھی وہ نہیں ہے جو خود خواندہ متقی ہو، انا متقی، یا اپنا نام متقی رکھ دے وہ متقی ہو جاتا ہے، یا سب کچھ کر کے اپنے آپ کو پھر بھی کہے میں باتقویٰ ہوں، ہر جرم و جنایت کر کے پھر بھی انسان اپنے بارے میں یہ دعویٰ رکھتا ہو میں اہل تقویٰ میں سے ہوں، یہ باطل تصور ہے۔ تقویٰ کا معیار قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، متقی کے اوصاف تفصیل کے ساتھ پورے قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں کس کو متقی کہتے ہیں۔ دوسرا طبقہ کفار کا ہے، کفار و منکرین، کافر منکر ہی کو کہتے ہیں، جو ایمان نہ رکھتا ہو، اللہ پر ایمان نہ رکھتا ہو، قیامت پر ایمان نہ رکھتا ہو، آسمانی کتابوں پر ایمان نہ رکھتا ہو، رسولوں پر ایمان نہ رکھتا ہو، اللہ کی ہدایت پر اور نظام پر ایمان نہ رکھتا ہو، دین کو نہ مانتا ہو، منکر ہو، یہ کافر ہے۔ اور تیسرا طبقہ قرآن کے آغاز میں سورہ بقرہ میں منافقین کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے اور اس کے مقابلے میں تین طبقے ہیں، متقی، کافر اور منافق۔ متقی وہ ہے جو قرآن سے ہدایت لے لیتا ہے، لا محلہ متقی کی پہلی علامت یہ ہے کہ اس کو قرآن پڑھنا آتا ہے، کم از کم قرآن پڑھ لیتا ہے، چونکہ قرآن سے ہدایت متقی پاتا ہے، یہ بات پھر مسلمات میں سے ہے کہ اس کو قرآن پڑھنا آتا ہے چونکہ ہدایت پاتا ہے، پڑھنے کے بعد وہ سمجھتا بھی ہے قرآن کو، اگر سمجھتا نہیں ہے تو بھی متقین کے زمرے میں شامل نہیں ہیں، وہ دوسری دو درجوں میں سے کسی میں ہوگا، یا کفار میں سے ہوگا یا منافقین میں سے ہوگا اگر قرآن سے ہدایت نہیں پا رہا۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو قرآن سے ہدایت لینے کے قابل نہیں ہیں، ان کے لیے بہت سخت آیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو جانور اور پتھروں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بدتر ہیں، سوا ان علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم، جن کے دل بند ہو گئے ہیں اب ان کے دلوں پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوگا، انہیں سمجھانا نہ سمجھانا، بتانا نہ بتانا برابر ہے، یہ کسی صورت میں ہدایت نہیں پائیں گے۔ تیسرا طبقہ منافقین کا ہے، مومن، متقی، کافر۔ متقی یعنی کھلا ہوا مومن، واضح و آشکارا مومن، جو دل میں بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور ہدایت پر، اور عملاً بھی اس ہدایت کو قبول کرتا ہے، مانتا ہے، تسلیم ہے اس کے سامنے۔ اس کے مقابلے میں کھلا کافر ہے، علنی و برملا کہتا ہے میں نہیں مانتا، نہ سنتا ہے قرآن، نہ سمجھتا ہے قرآن، نہ اللہ پہ ایمان ہے، نہ قیامت پہ ایمان ہے، اور مانے گا بھی نہیں، چونکہ اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے، دل بند ہو چکا ہے اس کا، صلاحیت کھو بیٹھا ہے اپنی، وہ کسی نبی کے توسط سے بھی اب ہدایت نہیں پا سکتا، کوئی امام معصوم بھی اس کو ہدایت نہیں کر سکتا، چونکہ یہ مکمل طور پر اپنی صلاحیت کھو بیٹھا ہے۔ تیسرا طبقہ خطرناک ہے، چونکہ کھلا ہوا نہیں ہے، پنہان ہے، جس نے اپنا چہرہ بظاہر اپنا مومنوں کا بنایا ہوا ہے اور حقیقت میں کافر ہے، ظاہراً دعویٰ زبان پر ایمان کا کرتا ہے لیکن اس کے دل میں ایمان موجود نہیں ہے، یہ خطرناک ہے۔ یہ طبقہ چونکہ چھپا ہوا ہے، فریب دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ یہ قرآن نے اس کی صفات ان دو طبقات سے زیادہ بیان کی ہیں۔ قرآن کریم میں پہلی چند آیات میں، پانچ آیات میں متقین کی صفات ہیں، اور بعد میں تقریباً تین آیات میں کافروں کے بارے میں، دو آیات میں کافروں کے بارے میں بات ہے، اور اس کے بعد آیا 8 سے لے کر 20 تک منافقین کی تشریح کی گئی ہے کہ منافق کون ہیں۔ زیادہ بیان، زیادہ گفتگو و آیات منافقوں کے بارے میں ہیں۔ آیا 8 سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون واذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون واذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شیاطینہم قالوا انا معاکم انما نحن مستعزئون اللہ یستعزئ بهم ویمدهم فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير۔ یہ آیات جو آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، یہ تمام منافقت و منافقین کے بارے میں ہیں، قرآن کے ابتدا میں ہی، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ قرآن جن کے سامنے پڑھا جاتا ہے وہ ان تین میں سے کس درجے میں ہیں، متقی ہیں، منکر ہیں یا منافق۔ ایک ایک کر کے ان آیات کے اندر جو صفات بیان کی گئی ہیں انہیں مشاہدہ کرتے ہیں کہ قرآن کن صفات کے ذریعے منافقین کا تعارف کروا رہا ہے، علامتیں کیا ذکر فرما رہا ہے، اور ان کی پہچان انہی علامتوں سے ہوگی۔ جس طرح قرآن فرما رہا ہے یہ بیماری ہے، بیماری علامتوں سے پہچانی جاتی ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ یہ علامتیں سب سے پہلے اپنے وجود میں دیکھیں، ہمارے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں، اگر ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں ان کی علاج کی کوشش کریں، اس بیماری کو دور کریں، اگر نہیں پائی جاتی متحر ہیں، شکر خدا بجا لائیں، اور خیال رکھیں کہ آئندہ بھی یہ علامات ہمارے دل میں پیدا نہ ہوں۔ اس کے بعد یہ خیال رکھیں کہ ہمارے ماحول میں، گھر میں اور ارد گرد کسی کے اندر یہ علامات پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی ہیں، اور اگر پائی جاتی ہیں اس کا علاج ضروری ہے، اس سے اجتناب ضروری ہے، اگر نہیں پائی جاتی تو احتیاط کہ مبادہ یہ علامات آ جائیں کسی وقت ہمارے ماحول میں، گھر میں یا ارد گرد میں آ جائیں۔ قرآن کریم کا فرمان ہے آیہ 8 سورہ مبارکہ بقرہ میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ عام لوگوں میں سے کچھ لوگ زبانی دعویٰ رکھتے ہیں ایمان کا، ہم مومن ہیں۔ من الناس، بعض لوگ، کچھ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مومن ہیں، مومنین میں سے ہمارا تعلق ہے۔ یقولو، قول ان کا یہ ہے، زبانی طور پر دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی، قیامت پر بھی ایمان ہے کہ ہم مریں گے اور پھر اٹھائے جائیں گے، روز جزا ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، جنت و جہنم ہوگی، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور قرآن کا فرمان ہے کہ وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہیں۔ منافق کی پہلی علامت، جیسے کل بیان کیا تھا کہ تین رکن ہیں منافقت کے، ایک ہے دو روئی، دو چہرہ ہونا، دوسرا رکن منافقت کا اختفاء، پنہان، چھپا کے رکھنا اپنا اصلی چہرہ، اور تیسرا فریب، دھوکا۔ جو لوگ زبان سے ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں، آیا ان کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے؟ بعض لوگ دعویٰ ایمان رکھتے ہیں، قرآن فرما رہے وما ہم بمؤمنین، بس پہلی علامت منافق کی یہ ہے کہ یہ کثرت سے دعویٰ ایمان رکھتا ہے، ہر جگہ اپنے آپ کو مومن متعارف کرواتا ہے، تعارف ہی اپنا اس طرح سے، متقی سے بھی زیادہ اپنے مومن ہونے کا دعویٰ یہ رکھتا ہے۔ متقی کہاں، جہاں ضرورت ہو دعویٰ ایمان کرتا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے کہ جگہ جگہ یقول ہو، کہتا پھرے۔ اس آیت کا ترجمہ میں یہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے پھرتے ہیں، اکثر کہتے ہیں، مسلسل کہتے ہیں، یہ اب طالب علمانہ بات ہو جاتی ہے کہ یقول مضارے کا صیغہ ہے اور مضارے کا صیغہ تسلسل پر دلالت کرتا ہے، یعنی مسلسل ایک آدمی تکراراً ایک کام کرتا رہے، بار بار دہراتا رہے، اکثر دہراتے ہیں اپنی زبان پر کہ ہم مومن ہیں۔ وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہیں، مومن نہیں ہیں لیکن زبان سے کہتے ہیں ہم مومن ہیں، یہ پہلی علامت ہے منافقت کی، کثرت سے دعوی ایمان۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دینا، دوسری یا تیسری علامت، پہلی علامت یہ ہے کہ زبان سے دعوی ایمان، دوسری علامت یہ ہے کہ دل ایمان سے خالی ہے، وما ہم بمؤمنین، مومن نہیں اور ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، یہ دو علامتیں ہیں۔ تیسری علامت دھوکہ، فریب، فریب اللہ کو اور مومنین کو۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہاں ایک دلچسپ نقطہ، آپ عزیزان اگرچہ بہت سارے قرآن پڑھنا نہیں جانتے لیکن پھر بھی قرآن کے بارے میں سن لیں کہ انشاءاللہ جب آ جائے گا قرآن پڑھنا تو پھر سمجھنے کی باری ہوگی۔ اس آفت میں مبتلا ہیں جو لوگ قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں تفاسیر کا۔ یہ نقطہ جو میں نے بہت ساری جگہوں پر بیان کیا ہے، قرآن کے بارے میں بھی ہے، دین کے بارے میں بھی ہے، اور بہت سارے موضوعات میں قابل تطبیق ہے یہ، اور وہ یہ کہ بعض اوقات اصلی بات سے ہم ہٹ کر ثانوی موضوع میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ جس طرح خواتین یہ کام کرتی ہیں کہ خواتین ہمیشہ اصلی موضوع میں دلچسپی کم لیتی ہیں اور کسی دوسرے تیسرے درجے کی بات میں زیادہ الجھ جاتی ہیں. خواتین جب فرض کریں دکان پہ جاتی ہیں لباس خریدنے یا کوئی چیز, تو اس کی پائیداری یا اس کی اصالت کی طرف نہیں دیکھتی, اس کے رنگ پہ زیادہ دھیان ہوتا ہے ان کا کہ رنگ اس کا لباس کا کیسا ہونا چاہیے. یا اگر گاڑی خریدنے جائیں اور خواتین کو لے کر جائیں ساتھ, وہ خواتین گاڑی کا انجن, اس کی پائیداری, اس کی مضبوطی یا اس کی دیگر خصوصیات کی طرف توجہ نہیں کریں گی, ان کا سارا دھیان گاڑی کی شکل اور رنگ پر ہوگا کہ اس رنگ کی گاڑی خریدیں آپ. یہی حالت بعض اوقات متدینین میں آ جاتی ہے, اہل علم میں بھی آ جاتی ہے کہ اصلی موضوع پہ کم توجہ دیتے ہیں اور جو اصلی موضوع نہیں ہے, ضمنی ہے, اس پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں. قرآن کریم میں کثرت سے یہ مسائل ہیں. اصلی موضوع قرآن نے چھیڑا ہے اور قرآن کے قاری, خطیب, ذاکر, مفسر, مدرس قرآن کے اصلی موضوع کو چھوڑ دیتے ہیں دو تین جملے کہہ کے, یا بالکل ہی کچھ بھی نہیں لکھتے اپنی تفسیر میں اصلی موضوع کے متعلق, یا اگر لکھیں بھی دو تین اشارے کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور وہ موضوع جو قرآن کا اصلی نہیں تھا, ضمنی طور پر قرآن نے اشارے کے لیے, تائید کے لیے یا کسی اور بات کی وضاحت کے لیے اس موضوع کو چھیڑا ہے, اس میں زیادہ توجہ دیتے ہیں. مثلا حضرت آدم کی خلقت کے ماجرہ میں بہت سارا تفصیلی واقعہ ہے, لیکن ایک جو دلچسپی کا نقطہ ہے تمام مفسرین کا اور تمام مومنین کا اور سوالات بھی سب اس بارے میں کہ وہ درخت جو آدم نے کھایا تھا جنت میں اور جس کی وجہ سے نکلنا پڑا, وہ کیا درخت تھا؟ اور یہی وہ بات ہے جو قرآن نے ذکر کرنا لازمی نہیں سمجھی, چونکہ اس میں کوئی ہدایت موجود نہیں ہے, ایک بے فائدہ فالتو بات ہے. اگر پتہ بھی چل جائے کون سا درخت تھا تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, اگر نہ بھی پتہ چلا تو کوئی نقصان نہیں ہے. اگر انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہوتا اس درخت کا نام, سب سے پہلے قرآن اس کا نام ذکر کرتا. چونکہ اصلی موضوع یہ نہیں ہے کہ وہ کون سا درخت تھا, وہ انگور تھا, وہ کیلا تھا, وہ گندم ہے, جو ہے, باجرہ ہے, چنا ہے, کیا چیز تھی, اس سے کوئی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مہم یہ تھا کہ ایک ممنوع چیز تھی جو آدم نے ارتکاب کر لی شیطان کے بہکانے کی وجہ سے, یہ بتانا. اصل موضوع یہ ہے کہ آدم و بنی آدم شیطان کی طرف سے خطرے میں ہیں, وہ اصل موضوع قرآن اس ماجرا میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے ممنوع قرار دی ہیں ان سے دور ہی رہو. وہ جو بھی ہیں انہیں کریدنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کا نام جاننے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو پتہ چل گیا یہ ممنوع ہے, اس ممنوع کے قریب نہ جاؤ, یہ بتانا مقصد تھا. اس بارے میں آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں شیعہ و سنی, اگر تمام شیعہ سنی تفاسیر میں سے مطلب نکالا جائے تو ایک صفحہ بھی نہیں بنتا. اور دانے کے بارے میں جو بحث ہے کہ وہ دانا کیا تھا, اس کے بارے میں شیعہ سنی تفاسیر اور مقالات جمع کیے جائیں تو پوری ایک لائبریری بنتی ہے. وہ موضوع جو قرآن چھیڑ رہا ہے, متوجہ کرنا چاہتا ہے, اس کی طرف کوئی توجہ نہیں, اور جو قرآن ضروری نہیں سمجھتا اس کی طرف زیادہ توجہ ہے ہماری. قرآن میں اس طرح کے واقعات بہت ہیں. مثلا قرآن نے کسی آبادی کا ذکر کیا کہ فلاں آبادی تھی, اس میں لوگ رہتے تھے. اب اس کے بعد جو قرآن بتانا چاہ رہا ہے مطلب کہ اس آبادی میں یہ عمل ہوا, اس کے بعد عذاب آیا, یہ اصلی موضوع ہے, اس پر گفتگو نہیں کرتے. آبادی کے بارے میں گفتگو ہے, یہ آبادی کون سی تھی, اس میں لوگ کہاں سے آئے تھے, وہ مہاجر تھے, وہ لوکل تھے, کس کی اولاد تھے, ان کی اماں کون تھی, ان کا ابا کون تھا, ان کا چچا کون تھا, یہ ساری باتیں ہیں جو زیادہ تفاسیر بھری ہوئی ہیں, ان لاتعلات سے بھری ہوئی ہیں. اور اصلی موضوع سے ہٹانے کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے. فرض کریں ہماری پاس یہاں موضوع ہم نے انتخاب کیا ہے نفاق اور منافقت از نظر قرآن، کوئی اس موضوع سے ہٹانا چاہے ہمیں یا اس اپنی بات سے اور کہیں اور لے کے جانا چاہے، کسی گروہ میں بات شروع کر دیں گے، کسی شخصیت کے بارے میں بات شروع ہو جائے گی، کسی خاص عمل کے بارے میں شروع ہو جائے بات، کہ عموماً ہم فوراً لے جاتے ہیں بات کو کسی جز کے اوپر، کسی خاص مصداق کے اوپر، اور وہاں سارے سوالات اٹھاتے ہیں اور اصلی موضوع سے باہر نکل جاتے ہیں. اس کو طالب علم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ متن کو چھوڑ کر حاشیے میں چلے جانا. ایک گمراہی کا ایک درجہ یہ ہے کہ متن کو چھوڑ دینا، حاشیے میں چلے جانا. ابھی جو قرآن چھپ رہے ہیں وہ تین حصوں پر ہوتے ہیں، عربی، اردو ترجمہ، اور پھر سائڈ میں حاشیہ، بارڈر، جو مفسر کا کلام ہے، اللہ کا کلام، مترجم کا کلام اور مفسر کا کلام. قرآن پڑھنے والا اللہ کا کلام تو پڑھ ہی نہیں سکتا چونکہ عربی نہیں آتی اس کو، ترجمہ بھی اتنا دلچسپ نہیں ہے چونکہ وہ بھی اللہ کے کلام کا ترجمہ ہے. سب سے زیادہ دلچسپ بات وہ حاشیہ ہے، وہ بارڈر ہے جو مفسر کا کلام ہے. حاشیے قرآن سے دور کر دیتے ہیں انسان کو. یہاں بھی باسِ نفاق میں اور ان آیات کے اندر تفاسیر میں اگر رجوع کریں تو کثرت سے یہ بات ہوئی ہے کہ یہاں منافقین کی صفت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ یخادعون اللہ، یہ اللہ کو فریب دیتے ہیں. اللہ کو کیسے فریب دیا جا سکتا ہے؟ آیا اللہ کو فریب دیا جا سکتا ہے؟ جب نہیں دیا جا سکتا پھر کیوں ذکر ہوا ہے یخادعون اللہ؟ ان وجوہات میں ساری بات عالمانہ کہ خدا اللہ کے ساتھ فریب سے مراد کیا ہے. کچھ نے کہا کہ یہ رسول اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، رسول اللہ کو دھوکہ دینا اللہ کو دھوکہ دینا ہے. کچھ نے کہا مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں، مومنین کو دھوکہ دینا اللہ کو دھوکہ دینا ہے. کچھ نے کہا کہ یہ فلاں کرتے ہیں اس وجہ سے کہا گیا. یعنی یہ دھوکے کی نسبت اللہ کی طرف کیوں دی گئی کہ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں؟ ساری بات اس میں کی گئی. منافق بھول گئے، منافقت بھی بھول گئے، اصل قرآن جس چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہے اسے بھی چھوڑ دیا، اور علم کلام میں چلی گئی بات کہ آیا از نظر کلامی اللہ کو دھوکہ دینا ممکن ہے؟ اللہ نعوذ باللہ دھوکے میں آتا ہے، خدا کی ذات کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ اگر نہیں دیا جا سکتا تو قرآن میں اس کے ذکر کیوں آیا ہے؟ یہ وہ وجوہات ہیں جس وجہ سے اہل علم عموماً دین کے اصلی موضوعات سے دور ہو جاتے ہیں اور اصلی دین فراموش ہو جاتا ہے. حاشیے کا دین، خود ساختہ دین، مفسروں کے ذہنوں کی جو الجھنیں ہیں وہ اصلی دین کی جگہ لے لیتی ہیں. ساری تحقیق اسی محور کے اندر انجام پاتی ہے یہ کہ یہ کس طرح ممکن ہے، کیوں نسبت دی گئی ہے، نسبت کی وجوہات کتنی ہیں، ادبی وجوہات کتنی ہیں، عربی وجوہات کتنی ہیں اور کلامی وجوہات کتنی ہیں. یہ ضمنی بات اشارہ کی تھی. انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ کو قرآن کو سمجھنے کی، اس آفت کی طرف متوجہ رہیں. ہم نے قرآن کے اصلی موضوعات پہ رکنا ہے، غور کرنا ہے، اکتفا کرنا ہے، وہاں پر سارا دھیان اپنا مرکوز رکھنا ہے. قرآن منافقین کی صفت ذکر کر رہے، فریب دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، لیکن منافق کوشش کرتے اللہ کو دھوکہ دے. وہ یہ سمجھتے کہ دے دیا میں نے. یہی تو منافقت ہے کہ منافق کے دل میں یا اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے میں ظاہر مومنانہ بنا کر خدا کو بھی دھوکہ دے دیا. اب یعنی اللہ کے کھاتے میں بھی میں مومنوں ہی میں شمار ہوں گا، خدا بھی مجھے مومن ہی سمجھے گا، اور جو مومنوں کے لیے اجر ہے وہ مجھے بھی ملے گا چونکہ میرا ظاہر مومنوں والا ہے، ایمانی ظاہر ہے میرا. اصل قرآن جو موضوع بیان کر رہا ہے وہ منافق کی یہ صفت دھوکہ دینا، فریب دینا. ہمیشہ منافق دھوکے کے درپے ہوتا ہے، ہر ایک کو دھوکہ دینا، اپنے ساتھیوں کو دھوکہ دینا، اپنے دوستوں کو دھوکہ دینا، اپنے شریک کار کو دھوکہ دینا، اپنے اہل خانہ کو دھوکہ دینا۔ سیدھی بات کسی کو نہیں بتاتے، جو دل میں ہے وہ نہیں بتاتے۔ مثلا ایک منافقت جو معمولی منافقت ہے، ایمان اور کفر والی نا، عملی منافقت جس کو منافق صغیر کہا گیا ہے، ایک منافق کبیر ہے، ایک منافق اکبر ہے، منافق کبیر اور منافق صغیر، چھوٹا منافق جو جاتا ہے فرض کریں کسی کھیلنے کے لیے، گھر میں کہہ کے آئے میں مجلس میں جا رہا ہوں، ظاہر ایمان اور کفر کی بات نہیں ہے، یہ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور اس کا دل میں انکار نہیں ہے، گھر میں کہہ کے آئے اپنے ماں باپ کو میں جا رہا ہوں، مجلس کے اندر میں جا رہا ہوں، درس کے اندر میں جا رہا ہوں، مسجد کے اندر، اور چلا جاتا ہے سنوکر کی دکان پر، کلب میں وہاں جا کر کھیلتا ہے، یہ منافق صغیر ہے۔ دھوکہ دینا، اصل قرآن جو ذکر کرنا چاہ رہا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں، مسلمان نہیں دیا جا سکتا، کوئی بھی نہیں دے سکتا اللہ کو دھوکہ، نہ کوئی فرشتہ دے سکتا ہے، نہ کوئی انسان دھوکہ دے سکتا ہے، نہ کوئی جن اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ منافق کی سرشت و صفت دھوکہ دینا ہے، غلط بیانی، حتیٰ خدا کے ساتھ، خدا کو بھی غلط چہرہ دکھاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ظاہر کے دھوکے میں خدا آ جائے گا، یہ گمان کرتا ہے کہ میں نے اپنا ظاہر مومنانہ بنایا ہے، دوسرے مومنوں کے ساتھ مل کے آواز لگائی ہے، بس اس کا مطلب ہے اب میرا شمار بھی مومنوں میں ہو گیا ہے، اور درپردہ کسی کو خبر نہیں کہ میں مومن نہیں ہوں۔ تیسری صفت اس کی، مومن کی، دھوکہ ہے، اللہ کو دھوکہ دیتا ہے وہ مومنین کو، والذین آمنوا، چونکہ ان کے ساتھ ملتا ہے اور اپنا چہرہ یہ پیش کرتا ہے کہ میں بھی مومن ہوں۔ یہ اصطلاح ذہن میں رکھنا، منافق اکبر یہی ہے جو یہاں جس کا ذکر ہو رہا ہے، منافق اکبر جو کفر اور ایمان میں منافقت کرے، یعنی دل میں کفر چھپا کے رکھے اور زبان پر ایمان کا اظہار کرے، یہ منافق اکبر ہے۔ منافق کبیر وہ ہے جو دل میں کفر نہیں کرتا، دل میں بھی ایمان ہے، عمل میں آ کر منافق ہے، عمل میں منافق ہے، عمل نہیں کرتا، ریاکار ہے، دل سے خدا کو مانتا ہے، آخرت کو بھی مانتا ہے، زبان سے بھی مانتا ہے، دل سے بھی اللہ کو مانتا ہے، لیکن مقام عمل میں منافقت کرتا ہے، عمل نہیں کرتا، بدعملی کرتا ہے، یہ منافق کبیر ہے مقام عمل میں، جو ریاکار ہے، دھوکہ۔ مثلا مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، دل سے ایمان رکھتا ہے، سب کچھ مانتا ہے دل سے، لیکن جب بات کرتے جھوٹ بولتا ہے، اللہ کو مانتا ہے روزہ نہیں رکھتا، اللہ کو مانتا ہے نماز نہیں پڑھتا، جو اللہ کو مانتا ہے زبان سے بھی اور دل سے بھی اور نماز نہیں پڑھتا، یہ منافق ہے، منافق کبیر۔ اکبر نہیں ہے، اکبر وہ ہے جو دل سے خدا کو نہیں مانتا، زبان سے مانتا ہے۔ ایک ہے منافق صغیر، منافق صغیر یہ وہ ہے جو خدا کو دل سے مانتا ہے، زبان سے بھی مانتا ہے، عمل میں بھی ممکن نہ ہو منافق، نماز بھی پڑھتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، لیکن لوگوں کو صحیح بات نہیں بتاتا، معاملات اس کے سیدھے نہیں ہیں، پھر بھی دو چہرے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، روزمرہ معاملات میں، لوگوں کے معاملات میں، حقوق و لباد میں دھوکہ دیتا ہے، فریب دیتا ہے، یہ منافق صغیر ہے۔ اس کے بارے میں روایت بھی موجود ہے کہ منافق صرف وہ نہیں ہے جو دل میں کفر پنہان رکھتا ہے، وہ سب سے اعلیٰ درجے کا منافق ہے، بڑے کیٹیگری کا منافق ہے، اس کے نیچے درجات ہیں منافق کے، منافق کے جو درجات ذکر کیے گئے ہیں ان میں اشارہ کریں گے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تفصیل سے۔ ایک روایت میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں اور اللہ کے اوپر ایمان بھی رکھتے ہیں لیکن پھر بھی منافق ہیں. بھلے یہ روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے. یہ منافق صغیر کے بارے میں ہے، یہ شخص جو منافق صغیر ہے، چھوٹا منافق، بڑا منافق اور بہت بڑا منافق، مہا منافق جس کو اردو میں یا ہندی میں آپ کہتے ہیں مہا منافق. مہا یعنی بہت بڑا، ہندی لفظ ہے مہا، بہت بڑا منافق. امام ششم یہ روایت نقل فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، عن ابی عبداللہ علیہ السلام، عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلاث من کن فیہ کان منافقا، جس کے اندر تین علامتیں ہوں یہ منافق ہے. وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے اور گمان یہ رکھتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، شہرت بھی مسلمانوں والی ہے، یعنی دل سے بھی خدا کو مانتا ہے، زبان سے بھی خدا کو مانتا ہے، عمل بھی کرتا ہے، اہل عمل بھی ہے، نماز و روزہ بھی کرتا ہے، پھر بھی منافق ہو سکتا ہے انسان. کب؟ من اذا تمنا خانا یا اذا اوتمنا خانا، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرتا ہے. نمازی ہے، اس نمازی کو ابھی نماز ختم ہوئی آپ اپنا موبائل دے کے گئے، یہ رکھنا میں واش روم سے وضو کر کے آؤں، آپ کی واپسی تک سارے نمبر اس نے اپنی سم میں منتقل کر لیا، سب چیک کر لیا کہ کہاں سے کال آئی ہے اور کہاں کال گئی. یہ منافق ہے، یہ نمازی ہے منافق. آپ اس کو بٹھا کے گئے، یہ بیٹھنا ذرا دھیان رکھنا اس شے کا، واپسی پر اس نے پوری شے کو دیکھا. آپ اپنے گھر میں بٹھا کے گئے اس کو، آپ کی تصویروں کا فیملی البم سارا دیکھ لیا اس نے. منافق ہے یہ انسان، خیانت کار ہے. یا آپ نے ایک راز بتایا اس کو، یہ اپنے تک رکھنا کسی اور کو نہ بتانا، اور یہ راز اس نے سارے سب کو بتا دیا، خیانت کار ہے. بے شک یہ منافق ہے، یہ بے شک نمازی ہے، روزہ رکھتا ہے، وہ مسلمان ہے، وہ عزاداری کرتا ہے اور سارے کام کرتا ہے. منافق کبیر نہیں، یہ منافق صغیر ہے، یہ ترجات ہیں اس کے. ایک جب اسے امانت دی جائے خیانت کرتا ہے، وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبَا، جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. اب اسے پوچھو کب آئے ہو، کہتے ہیں ایک گھنٹہ ہو گیا ہے، ابھی پانچ منٹ ہوئے آیا ہے، نماز پڑھی ہے اس نے. آپ پوچھتے ہو کب آئے ہو، دو گھنٹوں سے آ کے بیٹھا ہوا ہوں. جھوٹ کیوں بولتے ہو، پانچ منٹ ہوئے آئے ہو آپ. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری عادت بن گئی ہیں، معمول بن گیا ہے ہماری زبانوں پر، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا. بازار سے کوئی چیز لے کر آیا ہے 100 روپے کی، جب پوچھو کتنی کی ہے، کہے گا 2000 کی، جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب بھی وعدہ کرتا ہے وعدہ پورا نہیں کرتا، وعدہ خلافی کرتا ہے، یہ منافق ہے. وعدہ خلافی کرنے والا، جھوٹ بولنے والا اور امانت میں خیانت کرنے والا، یہ منافق ہے. نمازیں بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، مسلمانی کا دعویٰ بھی کرتا ہو، یہ منافق ہے. اور یہ وہ منافقت ہے جو رویہ بن گیا ہے، یہ اجتماعی منافقت ہے. یہاں پر یہ منافقت عام ہو گئی ہے، اس کی قباحت ختم ہو گئی ہے، اسے کوئی برا نہیں سمجھتا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ کے جو مرضی ہے کرو، نماز سب کو چھپا لیتی ہے. سچ نہ بتانا، صداقت چھوڑ دینا، بس یہ منافقت کے تین درجے ہیں. منافق اکبر جو ایمان ظاہر کرتا ہے دل میں کفر ہے، منافق کبیر جس کی زبان پر ایمان ہے دل میں بھی ایمان ہے لیکن عمل نہیں کرتا. عبادت نہیں کرتا، بندگی نہیں کرتا، روزہ نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا، واجبات انجام نہیں دیتا، حرام سے پرہیز نہیں کرتا، یہ منافق کبیر ہے۔ منافق صغیر جو ایمان بھی رکھتا ہے، عمل بھی کرتا ہے، نماز روزہ بھی پڑھتا ہے، لیکن عام رویوں میں پھر دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے، لین دین میں ملاوٹ کرتا ہے، یہ دکاندار منافق ہے جو کوئی چیز بیچتا ہے جھوٹ بول کر، چائنا کی چیزیں جاپان کی چیزیں بنا کر بیچتا ہے، سستی چیزیں مہنگی کر کے بیچتا ہے، یہ منافق ہے۔ یہ بس تیسری صفت دھوکہ ہے، دھوکہ دینا، اللہ کو دھوکہ دینا، مومنوں کو دھوکہ دینا۔ چوتھی صفت قرآن یہ ذکر کر رہا ہے کہ اصل میں منافق جو اس گمان میں مبتلا ہے کہ میں دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہوں، خود فریبی کا شکار ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، نہ اس کے دھوکے میں خدا آتا ہے اور نہ ہی بابصیرت مومنین۔ ممکن ہے سادہ لو بے شعور دھوکے میں آ جائیں، لیکن بابصیرت و آگاہ مومن ہرگز منافق کے دھوکے میں نہیں آتے۔ وما یخدعون الا انفسهم، منافق یہاں بھی مار کھا جاتا ہے، کسی کو دھوکہ دیتے دیتے خود دھوکے میں آ جاتا ہے۔ پانچویں صفت اسی آیت میں قرآن نے بیان فرمائی ہے، وما یشعرون، منافق بے شعور ہوتا ہے، بے شعور یہ کام کرتا ہے، جس کے کھوپڑی میں یہ بات آ جائے میں دھوکہ دے رہا ہوں، اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں، مومنین کو دھوکہ دے رہا ہوں، ماں باپ کو دھوکہ دے رہا ہوں، معلم کو دھوکہ دے رہا ہوں، اپنے کسی دوست کو دھوکہ دے رہا ہوں، اپنے ساتھی کو دھوکہ دے رہا ہوں، یہ خود فریبی میں مبتلا ہے اور بے شعور ہے۔ بے شعور ہی منافق بنتا ہے، اگر اس میں شعور ہوتا، عقل ہوتی، ہرگز منافقت کو اپنی زندگی میں روش اور رویہ کے طور پر نہ اپناتا، منافقت سے دوری اختیار کرتا، اس بیماری میں مبتلا نہ ہوتا۔ یہ فی قلوبہم مرض، منافق کے دل میں بیماری ہے، منافقت بیماری ہے، کہ پہلے آیات پڑھی تھیں، آشنا ہیں ان آیات سے، قرآن نے منافقت کو بیماری قرار دیا، اور تمام منافق بیمار ہیں، جسمانی بیمار نہیں ہیں، جسمانی طور پر ممکن ہے بالکل صحت مند، توانا و تندرست ہوں، ذہن بیمار ہے ان کا، سوچ بیمار ہے، فکر بیمار ہے، دل بیمار ہے، رجحان بیمار ہے ان کا، میزان سمجھنے اور تولنے کا بیمار ہے۔ اگر کسی انسان کی فہم بیمار ہو جائے، عقل بیمار ہو جائے، وہ کبھی بھی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا، بیمار ذہن، بے شعور، منافق، دھوکہ باز، اور اس سے بدتر وہ ہیں جس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ مثلا اس وقت پاکستان میں آپ دیکھیں بہت سارے چہرے سیاست اور مذہب کے نام پر یہی کام کر رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، بیمار ہیں، اور ان کی بیماری صاف نظر آتی ہے، اگر انسان ان کی گفتگو دیکھے، ان کے جملوں پہ غور کرے، ان کی حرکات و سکنات پہ غور کرے، صاف پتہ چلتا ہے بیمار ہیں۔ اور دلچسپ یہ کہ یہی بیمار میڈیا کی مدد سے قوم کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لاکھوں لوگ پھر ان سے متاثر بھی ہو جاتے ہیں، وہ ان سے بھی بدتر ہیں جو ان بیماروں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ فزادہم اللہ مرضا، منافق بیمار ہے، اور یہ وہ بیماری ہے جو مسلسل بڑھتی جاتی ہے، منافقت کی بیماری کی ذات میں پھیلاؤ ہے۔ کچھ بیماریاں جیسے سرطان، ایک سیل انسان کا بیمار ہوتا ہے، انسان کے وجود میں سرطان جب پھیلتا ہے، یا کوئی بھی بیماری پھیلتی ہے، ایک وائرس یا چند وائرس بدن میں داخل ہوتے ہیں، چھوٹے سے نامرئی، وہ جراثیم جو نظر نہیں آتے، آنکھ سے دکھائی نہیں دیتے، بہت قوی مائکروسکوپ سے نظر آتے ہیں، یہ اتنا نامرئی ضعیف سا جرثومہ انسان کے اندر داخل ہوتا ہے، تولید نسل کرتا ہے، اور کرتے کرتے انسان کے پورے جسم پر حاوی ہو جاتا ہے اور بڑھ جاتی ہے بیماری۔ کینسر ایک سیل انسان کا بیمار ہوتا ہے، اور اس سے کرتے کرتے پورا جسم انسان کا سرطان میں مبتلا ہو جاتا ہے. کچھ بیماریوں کی ذات میں پھیلنا شامل ہے, جو ہی پیدا ہوتی ہیں پھیلنا شروع کر دیتی ہیں, رکتی نہیں ہیں, ایک جگہ پر ٹکتی نہیں ہیں, یہ بیماریاں مسلسل آگے بڑھتی ہیں. ان میں سے منافقت ہے. اگر انسان کے اندر منافقت پیدا ہو گئی, یہ چھوٹا منافق چند دن کے بعد, چند ہفتوں کے بعد ایک بڑا منافق بن جائے گا, یا منافق صغیر منافق کبیر بنے گا, اور پھر منافق اکبر بڑا منافق بن جائے گا. آپ تعجب کریں گے کہ منافق اکبر بن کر کتنا لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. چند مثالیں میں نے تکراراً بیان کی ہیں جوانوں کے لیے اور مومنین کے لیے, عبرت کے لیے بیان کی ہیں. ایک عالم دین, حافظ قرآن, معلم قرآن, امام جمعہ اور مشہور شخص, اس کے بارے میں اس کے شاگردوں نے بتایا کہ یہ مرتد ہے, دہریہ ہے, اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا, قرآن کو نہیں مانتا. حافظ قرآن ہے, امام جمعہ ہے, اور پانچ وقت کی جماعت کراتا ہے, ریڈیو ٹی وی پہ آ کے لیکچر دیتا ہے, بڑی عالمانہ گفتگو کرتا ہے. اس کے شاگردوں نے بتایا کہ یہ دہریہ ہے, یہ اللہ پہ ایمان نہیں ہے اس کا. باہر کے بھی یہ قابل قبول نہیں تھی بات, کوئی بھی انسان سنتا ہے تو اسے نہیں مانتا کہ عام آدمی ہو سکتا ہے, سیکولر آدمی, لیکن ایک مولانا دینی مدرسے کا پڑھا ہوا حافظ قرآن, امام جمعہ, معلم قرآن, یہ دہریہ ہو, منکر خدا, یہ کیسے ممکن ہے؟ سنی ہم نے بات لیکن دل نہیں مان رہا تھا کہ یہ درست ہو سکتی ہے بات, سنی انسنی کر دی. ایک دن رات کو دیر سے یہ شخص اپنے انہی شاگردوں کے ساتھ آ گیا, یہ اور اپنے عالمانہ انداز سے, دستار بندی ہوئی تھی, داڑھی تھی, اور عالمانہ حلیے میں آ کے بیٹھے. تعارف جب ہوا, نام بتایا گیا کہ یہ فلاں شخص ہیں, تو فوراً میں نے ان کو غور سے دیکھنا شروع کیا کہ اس کا نام تو اس عنوان سے سنا ہوا تھا کہ یہ دہریہ ہے, مرتد ہے, اور تعجب والی نگاہیں دیکھ کر خود ہی بول پڑا, کہنے لگا کہ آپ نے میرے بارے میں کچھ سنا ہوگا. میں نے کہا سنا ہے آپ کے بارے میں, لیکن دل مان نہیں رہا جو سنا ہے. کہتا ہے کہ مان لیں آپ, میں ایسا ہی ہوں جیسے آپ نے سنا ہے. آپ نے یہی سنا ہوگا کہ میں دہریہ ہوں, ملحد ہوں. میں نے کہا ایسا ہی سنا ہے. تو کہنے لگا میں ایسا ہی ہوں, میں نہیں مانتا ہوں, میرا کسی چیز پر ایمان نہیں. پھر پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے اپنا مفصل تعارف کروایا, میں اتنے عرصے سے امام جمعہ ہوں, اور اتنے عرصے سے پانچ وقت کی جماعت کراتا ہوں, رمضان میں تراویح پڑھاتا ہوں, اور مختلف قرآن کے دروس دیتا ہوں, شاگرد ہیں میرے پورے پاکستان کے اندر, اور ریڈیو ٹی وی پہ آ کے درس بھی دیتا ہے. اور کہا کہ میں, لیکن میرا کوئی ایمان نہیں. اور یہ بھی ساتھ البتہ کہا کہ میں نے سنا آپ کا, ان بچوں نے بتایا, میں اسی لیے آیا ہوں کہ میرے شبہات ہیں جس کی وجہ سے میں ملحد ہو گیا ہوں, تو آپ سے آیا ہوں کہ میری کوئی رہنمائی کریں. باہر کے وہ اس نے وجہ بتائی, لیکن جب اس نے کہا کہ میں امام جمعہ ہوں اور مسلسل پڑھاتا بھی ہوں, ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی بات کی کہ میں اکثر نمازیں بغیر وضو کے پڑھاتا ہوں, وضو نہیں کرتا ہوں. میں نے کہا چلیں آپ مومن نہیں ہیں جو کچھ بھی ہیں, لیکن یہ تو ایک دھوکہ ہے, دھوکہ نہیں ہے, انسانی نقطۂ نگاہ سے بھی دیکھیں. آپ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ میں مسلمان نہیں ہوں؟ دھوکے میں لوگوں کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ اپنے پیسوں کی خاطر آپ مرتد ہو کے اور لوگوں کے ایمان کو خراب کرتے ہو, نمازیں خراب کرتے ہو, عبادتوں سے کھیل رہے ہو, دین سے. آپ کو کہہ دینا چاہیے کہ میں مسلمان نہیں ہوں, میرا ان چیزوں پر ایمان نہیں ہے, آپ اپنے لیے کوئی اور امام کا انتظام کرو. اس نے جواب یہ دیا کہ یہ تو میری جاب ہے, میں نے تعلیم حاصل کی ہے, ڈگری لی ہے, اور یہ جتنے جاب کر رہے ہیں یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں یا مدرسوں میں پڑھاتے ہیں, ان کا ایمان تو نہیں ہے ان چیزوں پر, ان کے پاس ڈگری ہے, اس ڈگری کے بدلے میں پڑھاتے ہیں, تنخواہ لیتے ہیں. اس نے کہا کہ میں اپنے کام میں سستی نہیں کرتا, ایک منٹ میری نماز لیٹ نہیں ہوتی, قرآن بہترین تجوید کے ساتھ پڑھاتا ہوں میرے شاگردوں میں. انہوں نے کہا میرے شاگرد ہمیشہ مقابلوں میں تجوید و قرآت کے مقابلوں میں اول آتے ہیں. میں کوتاہی نہیں کرتا ہوں اس کام میں, چونکہ میرا ایگریمنٹ ہے کہ میں یہ کام کروں گا, مجھے اتنی تنخواہ دے گی. اس ایگریمنٹ میں وضو شامل نہیں ہے, لہٰذا میں بغیر وضو کے پڑھاتا ہوں. یہ ایک مثال ہے. عالم پڑھا ہوا بھی ہے, کئی سال مدرسے میں پڑھا ہے, اللہ کو نہیں مانتا. دوسری مثال جو میں نے کم پیش کی ہے آج پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے, قم مقدسہ میں ایک پاکستانی طالب علم جو سال ہا سال وہاں پڑھتا رہا, ابھی بھی پتہ نہیں کہاں ہوگا, مجھے نہیں معلوم کہاں دھوکہ دے رہا ہوگا لوگوں کو, وہ بہو یہی حالت اس کی تھی. ماہ رمضان تھا اور اس کے دوستوں نے بتایا کہ یہ روزہ نہیں رکھتا, طالب علم ہے روزہ نہیں رکھتا اور نماز بھی نہیں پڑھتا. بسا اوقات کسی مسئول یا بڑے پرنسپل کے ڈر سے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے نماز میں, نہ وضو کرتا ہے نہ پڑھتا ہے, صرف ظاہراً کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. لیکن اس کے کچھ قریبی دوست تھے جو اسے نزدیک سے جانتے تھے, ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا تصدیق کی کہ ایسا ہی ہے, اس کا ایمان نہیں ہے کسی چیز پر. اور کئی سال سے قم میں مدرسے میں رہ رہا تھا, پاکستان میں پہلے ایک مدرسے میں رہا, یہاں سے قم میں اس منتقل ہوا, وہاں پڑھنا اس نے شروع کیا. ایک دن وہ لے آئے اس کو دوست ہمارے پاس کہ اس کے شبہات ہیں اور آپ سنیں کیا کہتا ہے. پوچھا بھائی یہ آپ, اس نے صاف کہہ دیا میرا کسی چیز پر ایمان نہیں ہے, میں نہیں مانتا, کچھ بھی نہیں مانتا. اگر نہیں مانتے تو پھر کیوں یہاں رکے ہوئے کیوں ہیں, طالب علم کیوں بنے ہوئے ہو آپ, چلے جاؤ, یہاں تو وہ رکے جس کا ایمان ہے ان چیزوں پر. یہ اس سے بدتر تھا جو بتایا پہلا شخص, وہ پاکستان میں تھا, ابھی بھی ہے شاید, ہوگا عرصہ ہو گیا اس کی ملاقات یا نام نہیں سنا, تذکرہ نہیں ہوا اس کا. یہ اس سے بہت بدتر تھا, بہت کثیف قسم کا منافق تھا. یہ کوئی دلیل بھی نہیں تھی, کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی جو کرے یا سمجھنے کی صلاحیت بھی اس کے اندر نہیں تھی. اور عرصہ دراز تک لبادہ عالم میں ایک مرتد ملحد و دہریہ مدرسوں میں رہ رہا ہے, کھانا کھا رہا ہے, کسی چیز پر اس کا ایمان بھی نہیں ہے. یہی آئے گا فارغ و تحصیل ہو کے علامہ بن کے اور قوم کا رہنما بن جائے گا, یا کسی سیاسی جماعت میں چلا جائے گا, کہ اکثر اس وقت رجحان یہی ہے. پہلے جو قوم سے سابقہ آتے تھے ان کا رجحان ہوتا تھا پیش نماز بنے, بعد میں تھوڑے سے بہتر صورت حال بنی, وہ مدرسے بنانا شروع کرنے والے آئے, جو آتے تھے مدرسہ بناتے تھے, نماز پڑھانا اپنے شایان نشان نہیں سمجھتے تھے. اب جو نئی کیٹیگری آ رہی ہے یہ پارٹی بنانے والے ہیں, یہ نہ مسجد بناتے ہیں نہ مدرسہ بناتے ہیں, بلکہ سیدھا آ کے اپنی سیاسی پارٹی بناتے ہیں. اب معلوم نہیں, مجھے نہیں معلوم یہ کہاں ہے, اس وقت پاکستان میں ہی ہے یہ شخص, کہ یہ کیا کر رہا ہوگا. پتہ نہیں کسی مسجد میں لوگوں کا ایمان ضائع کر رہا ہوگا, کسی مدرسے میں ہوگا, یا کسی سیاسی پارٹی کے طور پر جماعت میں ہوگا. اس طرح کے افراد موجود ہیں, مسلمانوں کے اندر موجود ہیں. ممکن ہے خطیب ہوگا, کہیں تقریریں کر رہا ہوگا, لوگوں کا دین سے کھیل رہا ہوگا, کسی چیز پر ایمان نہیں, دھوکے میں رکھا ہوا ہے. سادہ لوح دھوکے میں آ جاتے ہیں. سب سے بڑی چیز جو ان کو منافقت پر مجبور کرتی ہے بے شعوری ہے, بیماری ہے, وہ یہ بیماری بڑھتی ہے, اس کے اندر پھیلاؤ ہے, بڑھتی ہی جاتی ہے. ایک شبہ پیدا ہوتا ہے, پھر یہ شبہ, یہ روایت ہے کہ منافقت کس طرح سے بڑھتی ہے. روایت میں ہے کہ یہ امیر المومنین سے یہ روایت, کہ اب وقت کم ہے میں روایت کا مضمون پڑھتا ہوں, اصل متن بعد میں پڑھ دوں گا, اسی کتاب میں موجود ہے روایت. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ منافقت ایک نقطے کے طور پر شروع ہوتی ہے, ایک نقطہ, کسی کی بات سن کر منافقت کا ایک نقطہ انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے. کسی منافق کے پاس بیٹھنے سے کہیں نہ کہیں انسان کو موقع ملتا ہے. جس طرح یہ نشے ہی ماں کے پیٹ سے تو سگریٹ پیتے ہوئے نہیں پیدا ہوئے, حتیٰ ماں نشے ہی بھی ہو پھر بھی بچہ نشے ہی نہیں ہوتا, بچہ پاک ہوتا ہے. اس کو نشئی بننے کے لیے کہیں بیٹھا، نشئیوں کے پاس بیٹھا، چرسیوں کے پاس بیٹھا، اور پہلے دھواں سونگا اس نے، یا پہلے منظر دیکھا، ان کو دھواں نکالتے ہوئے دیکھا، پھر دھواں سونگا اس نے، پھر آہستہ آہستہ مانوس ہوا، اور پھر ایک کش لگایا، ایک نقطہ، اور اس سے بڑھتے بڑھتے آج پورا نشئی بن گیا ہے۔ منافقت اسی طرح سے انسان میں پیدا ہوتی ہے۔ کسی منافق کی گفتگو سنتا ہے انسان، کسی منافق کے پاس بیٹھتا ہے، اس کی بات سنتا ہے، اس کی طرف سے شبہ ذہن میں ڈالا جاتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ مثلا فرض کریں، ایک یہاں کی اگر مثال دیں، ایک طالب علم بچہ آیا ہے گھر سے بڑے جذبے کے ساتھ، اس کے ماں باپ نے بھیجا جو جا کے ماہ رمضان میں کارگاہ میں شرکت کرو، انسان بن کے آنا۔ اب اس کے ساتھ ٹریجڈی یہ ہوئی کہ آتے ہی اس کو جو دوست ملا، جو رفیق ملا، جو ساتھی ملا، وہ پاک اور صاف ساتھی نہیں ملا۔ اس کے ساتھ آ کے بیٹھا، بیٹھتے ہی اس نے اس کے دل میں شبہ ڈالنا شروع کر دیا، شبہات پیدا کرنا شروع کر دیا۔ کافی ہے انسان کے لیے، ایک نقطہ دل میں ڈال دیں، وہ خود پھیلتا ہے۔ منافقت کی ذات ایسے کو خود پھیلتا ہے، آپ ایک نقطہ ڈال دیں، پھیلتا جائے گا، اور یہ باقی اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ اس شبہے کو پروان چڑھانا اس کا اپنا کام ہے۔ منافقت اسی طرح پنپتی ہے جس طرح نطفہ پنپتا ہے۔ بچوں کی پیدائش، تمام حیوانات میں پیدائش اسی طرح ہوتی ہے۔ بیڑ بکریاں، انسانوں کے بچے ایک قانون کے تحت پیدا ہوتے ہیں۔ ایک قطرہ نطفے کا رحم میں جاتا ہے، اور وہ رحم اسی وجہ سے رحم کہلاتی ہے، اس کا کام ہی نطفہ پروری ہے۔ یعنی ایک قطرے کو، پانی کے ایک قطرے کو جانور بنانا، پانی کے ایک قطرے کو انسان بنانا، یہ رحم کا کام ہے۔ پانی کا قطرہ ہے، ایک قطرہ چھوٹا سا، لیکن اس رحم کی یہ خصوصیت ہے کہ اس قطرے کو آ کر اپنے اندر پالتی ہے رحم۔ منافق کا دل بھی ایسے ہوتا ہے، ایک شبہے کو پالتا ہے رحم کی طرح، ایک قطرہ، اور آخر کار انکار، ارتداد، الحاد کی حد تک جا پہنچتا ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ شیطان کو کسی نے پوچھا کہ تو کس طرح سے آسانی سے لڑائیاں کروا دیتا ہے، جھگڑے کروا دیتا ہے، فتنے کھڑے کر دیتا ہے؟ اس نے کہا یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے، یہ تو میری چھوٹی انگلی کا کام ہے۔ اس نے کہا انگلی سے کیسے فتنہ برپا ہوتا ہے، چھوٹی انگلی؟ اس نے کہا ادھر بیٹھو، میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ لے گیا اس کو حلوائی کی دکان پر، اور اس نے کہا تماشا دیکھو۔ حلوائی کی دکان پہ شیرہ میٹھا بنا ہوتا ہے، جس میں وہ مٹھائی یا جلیبی ڈبوتا ہے، میٹھی ہو جاتی ہے۔ شیطان نے اپنی چھوٹی انگلی اس شیرے میں ڈبوئی اور دیوار پہ لگائی، پھر آ کے بیٹھ گیا، کہا اب تماشا دیکھو۔ وہ انگلی جو اس نے شیرے کی ڈبو کے دیوار پہ لگائی، میٹھا تھا وہ، اس میٹھے پہ مکھی جا بیٹھی۔ مکھی جو ہی شیرہ کھانے آئی، چھپکلی قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی، چھپکلی جھپٹ کے آئی مکھی کھانے کے لیے، اور جو ہی چھپکلی جھپٹی مکھی کے اوپر، قریبی بلی بیٹھی ہوئی تھی، وہ چھپکلی پہ جھپٹ پڑی، اور بلی کو جب جھپٹتے ہوئے جب دیکھا کتے نے، قریب کتا تھا، وہ بلی پہ جھپٹ پڑا۔ وہ کتا جب بلی پہ جھپٹا تو ایک اور کتا بیٹھا ہوا تھا، وہ اس کتے پہ جھپٹ پڑا۔ اس کتے کا مالک آیا، اس نے پہلے کتے کو دو لاتیں مار دیں۔ پہلے کتے کا مالک اٹھا، اس نے دوسرے کتے کو دو ڈنڈے مار دیے، اور پھر اس شخص کے حامی آئے، انہوں نے پہلے شخص کو پیٹنا شروع کیا، اس کے مقابلے میں آئے، انہوں نے ان کو پیٹنا شروع کیا، اور پورا شہر، دو قبیلے، دو گروہ، دو پارٹیاں بن گئی، اور سارا شہر جنگ میں مصروف ہو گیا۔ شیطان نے اس شخص سے کہا کہ بتا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کیا کیا اس میں؟ آپ یہ خود لڑے ہیں سارے، یہ شیطان کا طریقہ کار ہے۔ فساد اس طرح سے پھیلتا ہے۔ ف فتنے اس طرح سے پھیلتے ہیں، نطفے اس طرح بڑھتے ہیں. فتنے کا نطفہ ایک گفتگو، ایک مجلس میں ایک جملہ فتنہ برپا، ایک مسجد سے ایک اعلان فتنہ برپا، ایک کتاب میں ایک تبصرہ فتنہ برپا. شرارت یہاں سے شروع ہوتی ہے. کچھ لوگوں کے اندر یہ صلاحیت ہے، جس طرح عورتوں میں رحم ہے نطفے سے بچہ بنانے کی، فیمیل میں مادہ موجودات، جانوروں میں بھی ایسا ہی ہے کہ ان کے مادے کے اندر، ماں کے اندر یہ صلاحیت ہے، نطفے کو بچہ بناتی ہے. اسی طرح بعض کھوپڑیاں، بعض دل شبہ کو منافقت بنا سکتے ہیں، اتنی صلاحیت ہے ان کے اندر. فزادہم اللہ مرضا، یہ منافقت بیماری ہے، کسی ایک معاشرے کے اندر پیدا ہوتی ہے، پھر پھیلتی ہی جاتی ہے، زیادہ ہوتی ہے. فرد کے اندر آئے پھیل جاتی ہے، معاشرے کے اندر آئے پھیل جاتی ہے، قوم کے اندر آئے پھیل جاتی ہے، کسی ملک و ملت کے اندر منافقت پیدا ہو پھیلتی جاتی ہے. فی قلوبہم مرضن، منافق کے دل میں بیماری ہے اور پھیلتی جاتی ہے. فزادہم اللہ مرضا، اور خدا بھی ایسے اسباب ان کو دیتا ہے، اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، یہ بیماری ان کی بڑھ جاتی ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، منافق کے لیے دردناک عذاب ہے. دردناک عذاب کی قسمیں ہیں، ان قسموں میں سے ایک عذاب علیم ہے، دردناک عذاب. منافق کے لیے خدا نے دردناک عذاب مقرر کر رکھا ہے. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، منافق کی ایک اور صفت یہ ہوتی ہے کہ جھوٹ بولتا ہے، جیسے روایات میں بھی ہے کہ منافق اکبر، منافق کبیر و منافق صغیر، تینوں منافق کی مشترکہ خصوصیت جھوٹ ہے. بلکہ بعض روایات میں ہے کہ منافقت کا آغاز ہی جھوٹ سے ہوتا ہے. بچہ جب پہلا جھوٹ بولتا ہے، اور وہ بھی ماں باپ سکھاتے ہیں، گھر پہ گھنٹی بجتی ہے اور باپ کہتا ہے جا کے کہو کہ باپ نہیں ہے، ابا گھر میں نہیں ہے، اور وہ بھی پاک صاف بچہ جا کے کہہ دیتا ہے کہ ابا کہہ رہے کہ ابا گھر میں نہیں، چونکہ ابھی منافق نہیں بنا. دوبارہ پھر باپ ٹرینڈ کرتا ہے اس کو کہ ایسے نہ کہو کہ ابا کہہ رہا ہے ابا نہیں ہے، کہو کہ ابا نہیں ہے. دوسری دفعہ صحیح جھوٹ بولتا ہے. پہلا جھوٹ زندگی کا، منافقت کا نطفہ ہے. فزادہم اللہ مرضا، یہ نطفہ بڑھ کے بھرپور منافقت میں تبدیل ہو جائے گا. پس ایک صفت دیگر، قرآن منافقت کے لیے جھوٹ ذکر کر رہا ہے، منافق جھوٹا ہوتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، منافق کی ایک صفت یہ ہے کہ جب اسے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ پھیلاؤ زمین میں، قالوا انما نحن مصلحون، یعنی منافق ہمیشہ مفسد ہے، فسادی ہے. فساد پھیلانا منافقت کی ذاتی صفت ہے، منافق اور فسادی نہ ہو محال ہے. لیکن یہ فساد پھیلاتا ہے بڑے انداز سے، بڑے حکمت عملی سے، مصلح بن کر اصلاح کے نام سے فساد پھیلاتا ہے. قالوا انما نحن مصلحون، یہ آغاز ہے منافق کے علامتوں کا جو قرآن کریم میں بیان ہو رہی ہیں. انشاءاللہ باقی بحث بعد میں کریں گے. جیسے اشارہ کیا تھا، آج چونکہ روز عظیم ہے، روز وفات ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ، تاریخوں میں یہ بھی ایک بات علماء کے اندر ہے کہ منافق مکہ میں پیدا ہوئے رسول اللہ کے زمانے میں یا مدینہ میں، یہ بھی ایک وہ بحث ہے منحرف جس نے کر دیا ہے بحث منافقت سے، کہ منافقت کا آغاز کہاں سے ہوا، مکہ سے ہوا یا مدینہ سے ہوا. بعضوں کا زور ہے کہ مدینہ سے ہوا، لیکن قرآن کی گواہی موجود ہے کہ مکہ میں بھی منافق موجود تھے، کافر مسلم موجود تھے، مشرک، معاند، دشمن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت کا، اللہ کی دعوت کا اعلان کیا، مشرک بت پرست معاشرے کے اندر کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، بات تک نہیں سنتے تھے۔ یہ ایک چیز ذرا خاموشی سے سنیں، پھر جتنا شور کرنا ہوا کرنا۔ سید الشہداء علیہ السلام کربلا میں جب خطبہ بیان کرتے تھے، عمر سعد حکم دیتا تھا اپنے لشکریوں کو کہ شور مچاؤ، آوازیں نکالو اور ڈالوں کے اوپر تلواریں مارو۔ چمڑے کی ڈالیں تھیں اور لوہے کی تلواریں، چمڑے کی ڈھال پر جب تلوار مارتے تھے تو وہ ڈھولک کی آواز نکلتی تھی، اور اتنا بڑا لشکر، 20,000 کا لشکر، 18,000 کا لشکر، اب سب یہ کام کریں، اگر ڈھال پہ تلوار مارے تو کیا سما بنتا ہے، اور ساتھ شور بھی مچاتے تھے۔ امام علیہ السلام صبح عاشور سے چند دفعہ کوشش کی خطبہ دینے کی، ایک دفعہ ایک خطبہ شروع کیا، انہوں نے شور شروع کر دیا، امام ساکت ہو گئے، چپ ہو گئے، واپس چلے گئے۔ پھر تشریف لائے، پھر خطبہ شروع کیا، پھر یہی حال ہوا۔ 3-4 دفعہ یہ عمل تکرار ہوا۔ آخری دفعہ جب امام نے دیکھا کہ یہ ساکت نہیں ہوتے اور میری بات نہیں سنتے، امام نے یہ فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم کیوں چپ نہیں ہوتے اور میری بات کیوں نہیں سنتے، تم مجھے پتہ ہے۔ یہ کہہ کر پھر امام نے خطبہ نہیں دیا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ اس لیے کہ تمہارے پیٹ کے اندر لقمہ حرام موجود ہے، اور لقمہ حرام حق کی آواز سننے نہیں دیتا، لقمہ حرام سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ لقمہ حرام دکھاتا ہے، اپنا وجود کا پتہ دیتا ہے، اپنے ہونے کا۔ لقمہ حرام اثر دکھاتا ہے عزیز من۔ اپنے گھروں میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے والدین کی آمدن کہاں سے ہے، کہیں لقمہ حرام تو نہیں لا رہے۔ ہمارے پاس حوزے میں ایک طالب علم ہیں، انہوں نے اپنے باپ سے، بھائی سے واضح اعلان کر کے کہہ دیا ہے کہ تمہاری درآمد حرام ہے، حرام کا کھاتے ہو، حرام کماتے ہو، اور میں تمہاری اس درآمد سے نہ کھانا کھاؤں گا، نہ پانی پیوں گا، نہ تمہارا لباس لوں گا، نہ اس گھر میں آؤں گا، چونکہ تمہاری ہر چیز حرام کی ہے۔ آفرین اس کو، شاباش اس کو۔ ظاہر ہے ماں باپ سے نہیں لے گا تو اور تو کوئی ہے نہیں ہے جو اس کو دے، اس کو پتہ ہے کہ سختی ہے، لیکن بھوکھا رہنا بہتر ہے لقمہ حرام سے، کہ لقمہ حرام اپنا اثر دکھاتا ہے۔ وہ لقمہ حرام کا ایک اثر یہ ہے کہ انسان ہدایت قبول نہیں کرتا۔ رسول اللہ نے جب ہدایت کا اعلان کیا، اللہ کا نظام، وہی خدا کی، پیغام خدا کا سنانا چاہا، سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ امام حسین کے سامنے شور مچاتے تھے، رسول اللہ کے سامنے ایک اور حرکت کرتے تھے، کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے یا روئی ٹھونس لیتے تھے تاکہ رسول اللہ کی آواز ان کے کانوں میں نہ پڑے۔ لقمہ حرام ہر جگہ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ ایک نطفہ حرام اثر دکھاتا ہے، نطفہ حرام میں بغض پیدا ہوتا ہے انسان کے دل میں، اہل بیت کا، رسول اللہ کا و آل رسول کا بغض پیدا ہوتا ہے نطفہ حرام میں۔ اور دوسری بری چیز نطفہ حرام کے بعد لقمہ حرام ہے۔ لقمہ حرام انسان کو سننے نہیں دیتا، ہدایت پانے نہیں دیتا، پیغام وصول نہیں ہونے دیتا، کانوں میں پڑے ہی نہیں بات۔ اور ان ماں باپ کا بہت بڑا جرم ہے جنہوں نے اپنی اولاد کے پیٹ میں لقمہ حرام ڈالا ہے، اور یہ لقمہ حرام ان کی ساری زندگی میں اثر دکھاتا ہے۔ آپ اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں لقمہ حرام کیا کیا نتیجے دے رہا ہے، کرپشن کے پیسوں سے بچے پالنا اور پڑھانا، حرام کے پیسوں سے، سود کے پیسوں سے، ذخیرہ اندوزی کے پیسوں سے، گران فروشی کے پیسوں سے بچے پڑھانا اور پالنا، لقمہ حرام اولاد کے منہ میں ڈالنا۔ جب ایک پوری نسل ہی حرام کے لقمے سے پرورش پا رہی ہو تو ان پر کیا اثر پڑے گا، کس کس کی بات سنیں گے وہ۔ رسول اللہ نے جب اعلان کیا، اللہ کا پیغام سنایا، پہلا رد عمل یہ کرتے تھے سنتے نہیں تھے اور رسول اللہ کے خلاف پراپوگنڈا کرتے تھے، کہتے تھے یہ شاعر ہے، یہ ساحر ہے، یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ مجنون ہے، پاگل ہے، یہ تہمتیں لگاتے تھے۔ پھر اس کے بعد عملی طور پر رسول اللہ کو ستانا شروع کیا، پہلا کام انکار، دوسرا پراپوگنڈا، تہمت، دشنام، اور تیسرا آزار و اذیت۔ رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ ما اوذی نبی مثل ما اوذی، تو جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نبی نہیں ستایا گیا، جتنا مجھ پر ظلم ہوا ہے اتنا کسی پر ظلم نہیں ہوا، اتنا کسی کو نہیں دکھایا گیا جتنا مجھے دکھایا گیا۔ خوب یہی کہ رسول اللہ آگے بات کرتے ہیں سنتے نہیں ہیں، یہ دکھ ہے رسول اللہ کا، اور پھر تہمت لگاتے ہیں، یہ دکھ ہے رسول اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے تسلیاں دیں رسول اللہ کو، لا تحزن علی ما یقولون، اے رسول گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، دکھیا مت ہو، آپ کے بارے میں جو غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں آپ پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو۔ اس عالم میں رسول اللہ کو ایک غم کا سہارا اور ایک ساتھی میسر آیا خدیجۃ الکبریٰ کی صورت میں، وہ بی بی جس کا بہت عظیم مقام ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ میں اس قدر باعظمت ہے یہ بی بی کہ نساء العالمین میں سے، چار برگزیدہ خواتین میں سے ایک خدیجۃ الکبریٰ ہیں، خدیجہ کبریٰ، خدیجہ عظمیٰ، خدیجہ بزرگ، خدیجہ بزرگ، جس کے تعظیم رسول اللہ کرتے تھے۔ جناب زہرا کی تعظیم بعد میں شروع کی، پہلے جناب خدیجہ کی تعظیم رسول اللہ کرتے تھے، اور ظاہر رسول اللہ کی باقی بھی ازواج تھیں بعد میں، ان میں سے کسی کی تعظیم نہیں کرتے تھے رسول اللہ، فقط خدیجۃ الکبریٰ کی اتنی تعظیم بجا لاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خدیجۃ الکبریٰ کو النساء العالمین میں شمار کیا ہے، چار برگزیدہ خواتین، مریم کبریٰ، آسیہ زوجہ فرعون، فرعون کے گھر میں رہ کر اتنی پاکیزہ بی بی، اتنی عفیفہ، اور تیسری بی بی خدیجۃ الکبریٰ، اور چوتھی جناب سیدہ ہیں۔ یہ چار بی بیاں برگزیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانیاں، ہدایت کی نشانیاں بنایا ہے۔ ہر ایک کی سیرت اپنی جگہ پر بہت باکمال ہے، جناب آسیہ، جناب مریم، جناب خدیجہ اس وجہ سے عظیم نہیں ہے، جیسے دن کی گفتگو میں میں نے آپ عزیزوں کی خدمت میں اشارہ کیا کہ ہمیں ممبروں سے یہ بتایا گیا ہے کہ جناب خدیجہ کا سارا کمال ان کی مال و دولت و ثروت ہے، نہ، مال کمال نہیں ہوتا، مال مال ہوتا ہے، کمال اور ہے، مال اور ہے۔ رسول اللہ نے حضرت خدیجہ کو مال کی وجہ سے نہیں چنا، کمال کی وجہ سے چنا ہے، اور وہ کمال رسول اللہ نے بتا بھی دیا کہ وہ یہ کمال تھا کہ ایک، میرے پیغام کو سب سے پہلے سمجھی، اور یوں نہیں کہ سمجھ کے گھر میں بیٹھ گئی، سمجھ کر قبول کیا اور میدان میں آئی اور ساتھی بن گئی۔ حضرت خدیجہ رسول اللہ کی فقط ازدواجی زندگی کی ساتھی نہیں تھیں، دین کی ساتھی تھیں۔ جس طرح امیر المومنین نے جناب زہرا کے بارے میں رسول اللہ نے جب پوچھا تھا کہ اے علی، زہرا کیسی زوجہ ہیں، کیسی بیوی ہیں آپ کے لیے، امیر المومنین نے یہ فرمایا کہ نعم العون فی عبودیت اللہ، اللہ کی بندگی میں بہترین ساتھی ہیں زہرا، یعنی دین کی راہ میں، اللہ کی راہ میں بہترین ساتھی ہیں میرا۔ یہ نہیں کہا کہ گھر کے کاموں میں بہترین ہیں، زوجیت کے لیے بہترین ہیں، نہ، بندگی یہ خدا میں بہترین ساتھی ہیں۔ اور جناب خدیجہ مادر حضرت زہرا رسول اللہ کی ساتھی تھیں، وہ نعم العون، اس تنہائی کے عالم میں رسول اللہ کو آخر تک، آخری لحظے تک خدیجہ نہیں بھولی، آخری لحظے تک. وجہ کیا تھی کہ جس دن کوئی بھی رسول اللہ کا ساتھی نہیں تھا جناب ابو طالب اور امیر المومنین کے علاوہ, حضرت خدیجہ آئیں اپنے پورے وجود سمیت رسول اللہ کی راہ میں اور پیغام کی راہ میں آئیں اور اپنے آپ کو قربان کیا. خدیجہ نے کمال خدیجہ کا لے کر آیا, خدیجہ کو رسول اللہ کا ساتھی بنایا. اور عموماً بیوی بوجھ ہوتی ہے مرد کے اوپر, خدیجہ رسول اللہ کا بوجھ اٹھانے آئی نہ کہ بوجھ بنی. رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے یاد ہے جب میں بالکل تنہا تھا مکہ کی گلیوں میں, اس وقت ایک ہی ساتھی مونس جو رسول اللہ کے غموں اور حزن کا مداوا کرتی تھیں جناب خدیجہ تھی. بعد میں جناب سیدہ کی ولادت ہوئی اور رسول اللہ کو ایک اور غم گسار نصیب ہوئی, اپنی بیٹی, وہ بھی رسول اللہ کو تسلیاں دیتی تھی بچپن سے ہی. اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ دوسری صفت خدیجہ کی یہ تھی کہ انہوں نے ساتھ دیا جب کوئی بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا, انہوں نے پیغام سمجھا جب کوئی بھی پیغام سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ بی بی آخری دم تک, آخری قدم تک رسول اللہ کے ساتھ رہیں. جب حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی, رسول اللہ نے اس سال کو پورے سوگ کا سال اعلان کیا, عام الحزن. پورا سال رسول اللہ نے سوگ منایا خدیجہ کا. ایک سال عزاداری کی رسول اللہ نے حضرت خدیجہ کے سوگ میں اپنے نہضت اور اپنی راہ کے بہترین ساتھی کے بچھڑنے پر رسول اللہ کو بہت صدمہ اور افسوس تھا. جب اس دنیا سے گئیں جناب خدیجہ, شیب ابی طالب میں 3 سال قید رہیں رسول اللہ کے ساتھ, باقی ساتھیوں کے ساتھ, اپنی بیٹی کے ساتھ. اس 3 سالہ قید نے جناب خدیجہ کو جسمانی طور پر ناتوان کر دیا, جیسے کہتے ہیں کہ بالکل شکستہ ہو گئیں, اتنی ضعیف ہو گئیں جناب خدیجہ. یہی مالدار خاتون بھوک کی وجہ سے, پیاس کی وجہ سے کھڑا نہیں ہوا جا سکتا تھا اور چل نہیں سکتی تھی, سہارا لے کے چلتی تھی, اس قدر ناتوان بھوک اور پیاس کی وجہ سے. سختیاں برداشت کرنے میں بے نظیر و بے مثال و لاسانی تھی. ایک دن رسول اللہ کے سامنے شکوا نہیں کیا کسی چیز کا, شکایت لے کر نہیں آئی. نہ یہ کہ شکایت تھی نہیں, ظاہر ہے سارا مکہ سختیاں کر رہا ہے, ستا رہا ہے, برا بھلا کہہ رہا ہے. انہیں معلوم تھا رسول اللہ کو ستانے والے بہت ہیں, میں بھی اگر اپنے شکوے پیش کروں آج گھر میں اس چیز کی کمی ہے یا آج مجھے یہ تکلیف ہے, رسول اللہ کے دکھ میں اور اضافہ ہوگا. ایک دن مطالبہ نہیں کیا کچھ, حتیٰ شیب ابی طالب میں جب جناب خدیجہ کو بھوک لگتی تھی تو اپنے کھانے کے لیے نہیں بیتاب ہوتی تھیں. پریشانی یہ تھی کہ جناب زہرا 3 سال کی تھیں یا 5 سال کی, شیب ابی طالب اس گھاٹی میں جب مشرکین نے خاندان سمیت رسول اللہ کو اسیر کیا, نظر بند کیا. بعض واقعات میں ہے کہ جناب خدیجہ نے دیکھا کہ شیب ابی طالب میں اسیر و قیدی و نظر بند کچھ ساتھی رسول اللہ کے, ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیزیں موجود ہیں, کچھ چیزیں گویا ایسے منہ میں ہیں ان کے اور کھا رہے ہیں. انہوں نے سمجھا شاید باہر سے کوئی کھانا آیا ہے, مدد ملی ہے. بی بی اٹھی اور ان کے پاس گئیں تاکہ ان سے کوئی کھانا لے کے اپنی بچی کو دیں, جناب فاطمہ کو دیں. فاطمہ 3 سال کی عمر میں جناب سیدہ بھوک سے نڈال مکہ کی گرمی میں, نہ سایہ نہ سایبان, نہ کھانا نہ پانی. یہ تاریخ معلوم نہیں ہے چونکہ ممبروں پہ بیان نہیں ہوتی, سمائی دین میں شامل نہیں ہے تاریخ حقیقی رسول اللہ کی اور دین کی. اس لیے اس بی بی کے عظمت کا بھی ہمیں اندازہ نہیں ہے. فراموش شدہ خاتون مخدرہ ہے, شیعہ سنی دونوں بھول گئے. شیعہ بیٹی کی عظمت کے قائل ہیں, ماں کو بھول گئے, اور سنی رسول اللہ کی دوسری زوجہ کو اہمیت دیتے ہیں جو سیاسی شخصیت تھی. لیکن جو واقعاً ام المومنین تھی, ایمان کی ماں اور ماں مومنوں کی ماں, اسے بھول گئے. جس سے ایمان شروع ہوتا ہے, جس نے ایمان کی سرپرستی کی ہے, جس نے ایمان سب سے پہلے لائی ہے, جو سب سے پہلے ایمان میں قدم رکھا ہے, پہلا قدم ایمان کی وادی میں دعوت رسول اللہ پر جناب خدیجہ کا قدم اٹھا ہے, اسے بھول گئے ہیں ہم. یہ کردار فراموش شدہ ہے. شیب ابی طالب میں بی بی اٹھی ان لوگوں کے پاس, سہارے لے لے کے اٹھتی بیٹھتی جاتی تھی اور ان کے قریب پہنچی اور پوچھا کہ تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے کھانے کے لیے جو چیز پیش کی وہ کسی حیوان کا چمڑا منہ میں رکھ کے چوس رہے تھے, کہا یہ کھانا ہے ہمارے پاس. اب یہ بھی غنیمت ہے. بی بی نے وہ لیا ٹکڑا, صاف کیا, معلوم نہیں کس سے صاف کیا, اپنے لعاب سے صاف کیا, کس سے صاف کیا, اور آ کر فاطمہ زہرا کے منہ میں رکھا کہ اس طرح سے بی بی کی بھوک ختم ہو جائے. تڑپتی تھی, خود بھوکی تھی, نڈال اٹھ نہیں سکتی تھی, لیکن جب فاطمہ زہرا کو بھوک میں دیکھتی تھی تڑپ جاتی تھی, اور جب رسول اللہ سامنے آتے تو یہ نہیں کہتی کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دیں, میں نڈال ہوں, بلکہ یہ فرماتی کہ یا رسول اللہ, اگر کہیں سے کوئی کھانے کا کوئی چیز مل سکتی ہے میری بیٹی فاطمہ کے لیے, لے آئیں, مجھ سے اس کی بھوک دیکھی نہیں جا سکتی. اور دوسری طرف سے جناب سیدہ اسی 3 سال کی عمر میں دیکھ رہی ہیں کہ ماں بیمار ہے, نڈال ہے, کمزور ہے, ناتوان ہے, اٹھ نہیں سکتی, بیٹی بھی بھوکی, ماں بھی, اور بیٹی ماں کو تسلیاں دیتی ہے اور ماں بیٹی کو تسلیاں دیتی ہے. رسول اللہ نے ایک عمل یہ انجام دیا کہ جب جناب خدیجہ کی وفات ہوئی, رسول اللہ پہلے قبر میں لیٹے, خود جا کے لیٹے اس قبر میں, قبر خود بنائی, ہموار کی, اور خود قبر میں لیٹے کہ خدیجہ کا آخری مقام یہ مقام تھا. رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے رخصت کیا. جب آخری وقت جناب خدیجہ الکبریٰ کا آیا, رسول اللہ کو قریب بلایا, وصیت کرنا چاہی. پہلے رسول اللہ نے چند باتیں کیں اور یہ فرمایا کہ خدیجہ, مجھے پتا ہے آپ نے میرے ساتھ کتنی سختیاں برداشت کی ہیں, مجھے معاف کرنا, لیکن چونکہ آپ نے اللہ کی خاطر یہ سب دکھ, درد, رنج برداشت کیے ہیں, ان سب کی پاداش اجر اللہ کے پاس ہے. اس کے بعد جناب خدیجہ نے چند وصیتیں کی جس سے رسول اللہ کو رلا دیا. سخت گریہ کیا رسول اللہ نے. خدیجہ, جناب خدیجہ کی ابھی زندگی تھی, آخری لحظات تھے, اور وصیتیں یہ کی کہ یا رسول اللہ, میں اس دنیا سے جا رہی ہوں. اللہ اکبر. پہلی بات یہ پوچھتی ہیں, یا رسول اللہ, آیا میں نے اپنا حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا, آپ مجھ سے راضی ہیں یا نہیں ہیں, کہیں ایسے تو نہیں کہ میں اپنے حق میں کوتاہی کر کے جا رہی ہوں, آپ راضی ہیں مجھ سے یا راضی نہیں ہیں, میں نے حق ادا کیا یا نہیں کیا. رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا, بی بی, آپ نے حق ادا کیا ہے, آپ نے اس سے بڑھ کر حق ادا کیا ہے. پھر فرماتی ہیں, یا رسول اللہ, مجھے معلوم ہے میں جا رہی ہوں, میری اولاد ہے, آپ میرے بعد ضرور شادی کر لینا, لیکن ایسی زوجہ انتخاب کرنا جو میری بیٹی کو تنگ نہ کرے, میری فاطمہ کو ستائے نہیں. ایسی خاتون, ایسے خاندان سے انتخاب کرنا جو میری فاطمہ کو نہ ستائے. اور آخری وصیت جناب خدیجہ نے رسول اللہ کو یہ فرمائی کہ یا رسول اللہ میری بیٹی بہت چھوٹی ہے, یتیم ہو جائے گی, آج میرا سایہ اس کے سر سے اٹھ جائے گا, ماں کے بغیر صرف مجھے ایک وعدہ دے دیں کہ میری فاطمہ کو میرے بعد کوئی مارے گا نہیں. اور وہ جملہ جس نے رسول اللہ کی فریادیں نکال دیں وہ جملہ یہ تھا, یا رسول اللہ خیال رکھنا میری فاطمہ کو کوئی مارے نہیں, اور خیال رکھنا یہ فاطمہ زہرا کی وصیت تھی, یہ جناب خدیجہ کی وصیت تھی, یا رسول اللہ آپ کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں, یہ اکیلی ہو جائے گی, ممکن ہے کوئی اس کا خیال رکھنے والا نہ ہو, بس یہ خیال رکھنا کہ کوئی اس کو منہ پہ تماچا نہ مارے. کوئی اس کو منہ پہ تماچا نہ مارے. یہ جملہ ساری عمر رسول اللہ کو یاد رہا, اور رسول اللہ صحابیوں کو بلا کر یہ فرمایا کرتے تھے, میرے صحابیوں کبھی کسی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارنا, کبھی جانور کو بھی مارنا ہو اس کو منہ پہ نہ مارنا. خدیجہ کبرا کہ دل میں کہاں سے یہ بات آئی کہ میری بیٹی کو کوئی مارے نہ, اور میری بیٹی کو کوئی منہ پہ تماچا نہ مارے. اور فاطمہ زہرا یہ وصیتیں سن رہی تھیں, اپنی آغوش میں اپنی ماں کو رخصت کیا, ودا کیا, شیب ابی طالب میں دفن کیا, جنت المعلہ میں ایک سال عزاداری خدیجۃ الکبریٰ کی قائم رہی. رسول اللہ نے عام الحزن سوگ و غم کا سال اعلان کیا, اور پھر اس کے بعد رسول اللہ کبھی بھی نہ بھولے, اور جب بھی فاطمہ زہرا کو دیکھتے تھے رسول اللہ تعظیم کرتے تھے. اس تعظیم کی کئی وجوہات تھیں, ایک خود عظمت سیدہ فاطمہ, اور دوسرا یہ تھا کہ رسول اللہ فرماتے تھے میں جب زہرا کو دیکھتا ہوں مجھے خدیجہ یاد آ جاتی ہیں. یہ تصویر ہے خدیجہ کی, وہ تعظیم خدیجہ بھی تھی. لیکن رسول اللہ نے اپنی زندگی میں بہت خیال رکھا, خدیجہ الکبریٰ کی وصیت پر عمل ہو, کوئی فاطمہ زہرا کو نہ مارے, کوئی فاطمہ زہرا کو نہ دل نہ دکھائے. رسول اللہ بہت تاکید کرتے تھے, فرمایا کوئی اس بی بی کو ناراض نہ کرے, اسے ناراض کیا اللہ ناراض ہو جائے گا. یہ وصیت تھی خدیجہ الکبریٰ کی, اس بی بی کو ناراض نہ کرنا. اور جس دن رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہوئے اس دن فاطمہ زہرا کو احساس ہو گیا کہ پہلے ماں کا سایہ سر سے اٹھا تھا, آج والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے, اب خیال رکھنے والا فقط ایک ہے, علی ابن ابی طالب, اور وہ خود مظلوم کائنات ہے. وہ اتنا مظلوم ہے کہ زہرا کو ان پہ بھی رحم آ رہا ہے. اور پھر وہ دن آ گیا جب شقی فاطمہ زہرا کے دروازے پہ جمع ہوئے, دروازے پہ آ کر اکٹھے ہوئے, ایندھن لے کر آئے, آ کر للکارا اینا ابوالحسن, ابوالحسن کہاں ہیں؟ ابوالحسن اٹھے, علی اٹھے, میں دیکھوں کون آیا ہے دروازے پر. جناب زہرا فرماتی ہیں علی ہر میدان میں آپ ہی آگے بڑھے ہو, بدر میں گئے, خندق میں گئے, احد میں گئے, خیبر میں گئے, اے علی وہ آپ کے میدان تھے, آج زہرا کا میدان ہے. نبی کو حمایت کی ضرورت ہو علی میدان میں جائے گا, اور ولی کو ضرورت ہو فاطمہ میدان میں جائیں گی. فاطمہ زہرا دروازے کے پیچھے آئیں اور آ کر پوچھا ان لوگوں سے، من انتم، تم کون ہو جو اس طرح گستاخی کے ساتھ در رسول و در بتول پہ للکار رہے ہو؟ من انتم، تم کون ہو؟ جب انہوں نے بتایا کون ہیں تو بی بی نے فرمایا، مجھے جانتے ہو؟ انا فاطمہ، میں فاطمہ ہوں، پتہ ہے تمہیں میں کون ہوں؟ خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی ہوں، خدیجہ معظمہ کی بیٹی ہوں، خدیجہ عظمہ کی بیٹی ہوں، خدیجہ بزرگ کی بیٹی ہوں اور رسول کی بیٹی ہوں۔ دھمکی ملی، دروازہ کھول دو۔ جواب یہ ملا کہ جب تک فاطمہ زندہ ہے کوئی ناپاک ہاتھ علی تک نہیں پہنچ سکتا۔ کہا گیا ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے، پھر انتظار نہیں کی اور دروازے کو آگ لگ گئی، شعلے لبکے، دھواں اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے در بتول جل گیا، جلتا دروازہ پاؤں کی ٹھوکر سے گرا دیا گیا، در زمین پہ نہیں گرا، در زمین پہ نہیں گرا، در گرا فاطمہ زہرا کے پہلو پہ گرا، دروازے کی کیل فاطمہ زہرا کے پہلو کو چیر گئی اور بی بی کی آواز آئی، علیہ علیہ یا فضا، اے فضا آؤ، محسن شہید ہو گئے۔ فضا اٹھانے کے لیے آتی ہیں جناب زہرا، فضا کو فرماتی ہیں، فضا خبردار، علی کو معلوم نہ ہونے پائے میں زخمی ہو گئی ہوں، علی تنہا ہے۔ یہ لعین جلتے دروازے کو پھلانگ کے گئے، علی کو لے کر آئے، عجیب طریقے سے لے کر آئے، اس سے زیادہ سخت طریقے سے لے کر آئے جس طرح علی کی بیٹی کو کربلا سے لے کر گئے تھے، اس طرح دردناک طریقے سے علی کو لے کر آئے۔ یہ روایت ہمیشہ میرے ذہن میں آتی ہے لیکن زبان پہ نہیں آتی، آج تک میں یہ روایت پڑھ نہیں سکا، جرت زبان میں نہیں ہے۔ جس طرح علی کو لے کر گئے، یہ بس یہاں سے اس منظر کو سمجھ جائیں کہ علی کی یہ حالت دیکھ کر زہرا کو اپنے پہلو کا درد بھول گیا، اپنے زخمی پہلو سے ہاتھ اٹھایا، علی کے دامن کو تھام لیا اور فرمانے لگی، علی کو نہیں جانے دوں گی، ابھی تو زہرا زندہ ہے، مظلوم کو نہیں جانے دوں گی۔ یہ لعین جو علی کو پکڑے ہوئے تھا، امیر المومنین کو کھینچ رہا تھا، یہ خود بتاتا ہے، کسی کو اس نے بتایا، جب اس نے پوچھا بتاؤ زہرا کا ہاتھ کیسے چھڑایا، اس نے اپنی زبان سے ملعون نے بتایا، میں نے اس طرح سے چھڑایا، جب دیکھا جناب سیدہ نے ہاتھ مضبوطی سے دامن پہ ڈال لیا ہے، کہتا میں نے علی کو زور سے کھینچا، جھٹکے سے کھینچا، کہ شاید چونکہ سیدہ زمین پہ گری ہوئی تھی، لیٹے ہوئے ریت پہ لیٹے ہوئے ہاتھ علی کے دامن پہ تھا، یہ کہتا میں نے علی کو کھینچا کہ شاید ہاتھ چھوٹ جائے، لیکن ہاتھ چھوٹا نہیں بلکہ جناب سیدہ ریت پر گھسیٹتی چلی آئیں ساتھ، کھنچتی چلی آئیں ساتھ، ہاتھ نہیں چھوڑا۔ کہنے لگا میں جان گیا یہ ہاتھ نہیں چھوٹے گا، کوئی اور چارہ کروں۔ اور چارہ روایات میں لکھا ہے، بہت دردناک چارہ کیا۔ کیا چارہ کیا؟ وہی کام کیا جس سے خدیجہ الکبریٰ نے منع کیا تھا، کہ خبردار میری زہرا کو کوئی مارے نہیں، خبردار یا رسول اللہ میری زہرا کو کوئی مارے نہیں، خدیجہ کا دل دکھ جائے گا، میری زہرا کو کوئی مارے نہیں۔ یہ لعین کہتا ہے میں نے چارہ یہ ڈھونڈا کہ دائیں بائیں دیکھا، میرے قریب کنفذ کھڑا تھا، کنفس کی کمر بند میں تازیانہ تھا لہرا کر اس زور سے سیدہ کے ہاتھ پہ مارا، نیلے زخم کا نشان پڑ گیا، ہاتھ چھوٹ گیا، علی کو لے کر جانے لگے، زخمی ہاتھ لہرا کر فرماتی ہیں علی اللہ کے حوالے، علی اللہ کے حوالے، علی لعنت اللہ علی الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ آج روز مصیبت خدیجہ کبریٰ ہے، وہ خدیجہ کبریٰ جو اپنے غموں کو بھول کر رسول اللہ کو فرماتی تھی میری بیٹی کو کوئی نہ مارے، رسول اللہ کے سوگ میں شریک ہوتے ہیں، سب مل کر عزاداری کرتے ہیں، ماتم حسین، یا حسین، ماتم حسین۔